الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی یحیٰ ابن یحیٰ تمیمی نے وقتیبۃ ابن سعید اور قتیبہ ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بیان کی یعنی تمیمی کو یہ بات بتائی یہ یحیٰ ابن یحیٰ جو انہوں نے فرمایا ہے تو یہ بہت سی احادیث کے راوی ہیں اور ثقہ انسان ہے اور ان سے قتیبہ ابن سعید کا جو ذکر آیا ہے تو یہ قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے محدثین کے استاد ہیں اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کی متعدد روایات لائے ہیں جمیعاً عن حمادن ان سب نے حماد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت بیان کی اور یحییٰ کہتے ہیں کہ حماد بن زید نے مجھے خبر دی غیلان یہ کہتے تھے کہ عن عبداللہ بن معبد الزمانی کہ مجھ سے یہ روایت بیان کی عبداللہ بن معبد الزمانی نے اس میں زمانی جو ہے اس میں میم اس پر شد ہے اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان کی اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ہیں یہ حدیث امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن میں بھی لائے ہیں اور انہوں نے صیام کے باب میں اس روایت کا ذکر کیا اور قتادہ رضی اللہ عنہ عنہم وہ کہتے ہیں کہ رجل اتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ابن ماجہ بھی اس روایت کو لائے ہیں اور ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بھی تو یہ روایت اس طرح متعدد جگہ پہ آئی ہے نسائی میں ابو داود میں مسند احمد میں یہاں یہ مسلم ہے اس میں ابن ماجہ میں تو یہ پانچ کتابوں میں تو انہوں نے ذکر کیا ہی کیا کہ ایک آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے یعنی یہ صحابی تھے رضی اللہ عنہ فقال اور عرض کیا کہ کیف تصوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے روزہ رکھتے ہیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ غائط اور جو انتہا ہے جو اپنا مقصود ہے اسے بیان کرتے مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول میں کیسے روزے رکھوں یعنی آپ اپنے روزوں کے متعلق کچھ ارشاد فرما دیں تو جیسے آپ روزے رکھتے ہیں میں بھی اسی کو اختیار کر لوں اور ایسے ہی روزے رکھا کروں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مثلا نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ صلوا کما رأیتمونی نماز پڑھو اسی طرح جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں مجھے دیکھ کر اپنی نماز ایسی ہی بناؤ تو روزے کے بارے میں اصل میں تو یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول میں روزہ رکھوں تو کس طرح لیکن انہوں نے عنوان دوسرا اختیار کیا اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کیسے روزہ رکھتے ہیں تو پھر کیا ہوا فغضب رسول اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر ناراض ہوئے یہ غضبہ کا جو لفظ آیا ہے اس کا مطلب ناراض ہونا ابتدا اور انتہا دونوں چیزوں میں فرق غصہ اس کے بھی درجات ہیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراض ہونے کے بھی درجات ہیں ایک درجہ یہ بھی ہے کہ ناگوار گزرا اور ایک درجہ یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، بہت شدید غصہ آیا. تو اس لیے غضب میں اور عتاب میں فرق ہے. عتاب کہتے ہیں محبت سے ناراضگی، کہ محبت کے ساتھ ناراض ہو جانا، یہ نہیں ہے یہاں لفظ. اسی لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں جو ہے، اور نہ ان کی راہ جن جو تیرے معتوب ہوئے. عتاب جو ہے وہ تو محبوب کے ساتھ ہوتا ہے، وہ تو ہوتا ہے کہ ناراضگی کا اظہار کرنا کہ اتنے دن ہو گئے آپ نہیں آئے، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ میری طبیعت خراب ہے، آپ کو آنا چاہیے تھا نا. تو یہ ہے عتاب. اور غضب اس کے درجات ہیں جیسے کہ غصہ. اس لیے مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں جو ترجمہ کیا ہے نا سورہ فاتحہ کا، وہاں پر انہوں نے غضب کو عتاب کے معنی میں لے لیا ہے، اور یہ درست نہیں ہے. عربی زبان میں یہ جو لفظ ہے غضب اور عتاب دونوں الگ الگ استعمال ہوتے ہیں، اور پھر جب ترجمہ کرنا ہوتا ہے انسان کو تو بہت زیادہ احتیاط، اور پھر قرآن کریم کے معاملے میں اس سے بھی زیادہ احتیاط ہونی چاہیے. تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے. فلما را عمر، جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ناراضگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی کہ وہ اس صحابی رضی اللہ عنہ پر ناراض ہو رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غالباً یہ ذہن میں آیا ہوگا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ کہہ دیں، کوئی بددعائیہ جملہ کہہ دیں، کچھ ایسی چیز کہہ دیں جو اس کے حق میں اسے لے ڈوبے، تو یا کوئی خاص چیز ایسی ہو جائے. تو امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں اس کی شرح کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ڈرو اس فتنے سے جو صرف تم میں سے انہی کو نہیں پہنچے گی آزمائش جو ظالم ہیں، بلکہ کسی کو بھی پہنچ سکتی ہے. تو ایسے نہ ہو کہ یہ انسان کسی مصیبت مشکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی وجہ سے داخل ہو جائے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اتنی ہی نازک ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی، اگر تم چاہو کہ اللہ تعالی تم سے محبت کرے، تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم یہ چاہو کہ اللہ تعالی بھی تم سے محبت کرے تو میری چال چلو. اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کسی وقت جو آدمی کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اور زیادہ آسان لفظوں میں یہ کہ اللہ تعالی گویا کہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کیا اور تمہاری محبتیں کیا، تم اگر چاہتے ہو کہ ہم تم سے محبت کریں تو یہ تو اس سے اونچا درجہ ہے نا کہ تم مجھ سے محبت کرو. تو میں اگر تم سے محبت کرنے لگ جاؤں تو یہ تو بہت اونچا درجہ ہے. اس کے لیے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. تو آدمی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہوتا ہے تو اس لمحے میں وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. مثلا وہ مسجد میں داخل ہوا سنت کے مطابق، تو اب اس انسان نے محبوبیت کا درجہ اختیار کر لیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مثلا کدو پسند فرماتے تھے، تو کوئی آدمی کدو پکواتا ہے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور آدھ گھنٹہ لگ گیا اس کو کدو کھانے میں، تو اتنے عرصے تک وہ اللہ تعالی کا محبوب بن گیا کہ یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہے، اور اب خود خدا نے اپنے ذمے ضروری قرار دیا کہ اب میں اس سے محبت کروں. ایک آدمی حدیث پڑھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ سفید کپڑے پہنتے تھے، وہ سفید کپڑے پہنتا ہے 10 گھنٹے کے لیے 20 گھنٹے کے لیے، جتنی دیر وہ پہنے رکھے گا اتنی دیر کے لیے وہ اللہ کی نظر میں محبوب ہو جائے گا۔ صوفیہ کرام اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع پر بہت زور دیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی محبت کو کھینچتی ہے، اور ان کی ناراضگی خدا کے غضب کو بھی کھینچتی ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دانا اور دانشمند آدمی تھے، تو وہ عرض کرنے لگے کہ رضینا باللہ ربن، اللہ کے رسول ہم اس بات پر خوش ہیں، بالکل راضی ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا پروردگار ہے، کہ آپ نے ہمیں سکھایا ہے، آپ نے تعلیم دی ہے، اور اس وجہ سے میں بڑا، ہم لوگ سب بڑے خوش ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا پروردگار ہے، بالاسلام دیناً، اور یہ کہ اسلام ہمارا دین ہے۔ دین کہتے ہیں اس طرز عمل کو جو انسان کی ساری زندگی پر غالب ہوتا ہے۔ تو اسلام نے جو طریقہ ہمیں سکھایا، اٹھنے بیٹھنے کا، کھانے پینے کا، عبادت کا، معاملات کا، حلال اور حرام کا، وہ جو دین کہلاتا ہے، ہم اس پہ، اسلام پہ، بالکل اسلام ہمارا دین ہے۔ وبمحمد نبیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ تین چیزوں کا انہوں نے اقرار کیا، رضینا باللہ ربن، وبالاسلام دینا، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، نعوذ باللہ من غضب اللہ، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی کا غضب ہم پر برسے۔ دونوں الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں، اللہ کا غضب ہم پر برسے، اللہ کا غضب ہم پر ٹوٹے، اور اللہ تعالی کا غضب ہم پر نازل ہو۔ یہ زیادہ صحیح اردو محاورہ نہیں ہے، اردو میں جب ترجمہ کریں گے تو یہ کہیں گے کہ اللہ کا غضب ٹوٹے، بہت شدید ناراضگی اللہ کی، یا اللہ کا غضب برسے جیسے چھاجوں برستے۔ وغضب رسولہ، اور ہم اس پہ بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو گئے، ان کی ناراضگی اور اللہ کی ناراضگی، ان کی خوشی اور اللہ کی خوشی، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو اسلام میں مطلوب ہیں۔ اسی واسطے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا غصہ، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ تعالی ہی کا غصہ سمجھتے تھے اور پناہ مانگتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ یا ناراض ہونا ایک الگ چیز ہے۔ اور ایک آدمی یہ کہے کہ یہ میری غلطی ہے، اس کو بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کیے بغیر اس آدمی کا دفاع کرے، اس کا کیا مقام ہوگا؟ ایک آدمی ہے، وہ آ کے عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول میری غلطی ہے، تو گویا اسے فرماتے ہیں بالکل نہیں، تحقیق ہی نہیں کی۔ اور جس آدمی کا جس سے اختلاف ہوا ہے، اس دوسرے آدمی کو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ فرما رہے ہیں، اور جو خود کہتا ہے میری غلطی ہے، اب وہ آدمی جس کو تنبیہ کی جا رہی ہے وہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ کے رسول یہ خود کہہ رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں کہ انہوں نے غلطی کی ہے، کچھ نہیں۔ اس آدمی کا کیا مقام ہے جو خود کہتا ہے کہ میری غلطی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ توجہ دینے کے بجائے کہ تحقیق کر لیں، اس کو ڈانٹ رہے ہیں جس کے ساتھ کوئی معاملہ اختلاف کا تھا۔ یہ ہماری مراد یہ ہے کہ صحیح احادیث میں آیا ہے کہ سیدنا ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کا اختلاف ہوا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان سے ناراض ہو کر چلے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں پیچھے اٹھ کے بھاگا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میری غلطی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ عمر تم لوگ کیا میری خاطر بھی ابوبکر کو معاف نہیں کر سکتے؟ کیا مقام ہے. فرمایا کیا ایسے بھی نہیں ہو سکتا کہ تم میری رعایت کرو اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کچھ نہ کہو؟ اس کیا اللہ کے رسول میری غلطی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض. فرمایا کہ اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ تم میری وجہ سے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ. اس بلند مقام کے آدمی ہیں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ. تو اس لیے عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کتنی بڑی چیز ہے. یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ جن کا دفاع کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر تحقیق کے, اور اللہ کے رسول کا حق تھا. کوئی یہ ضروری تھوڑا ہی تھا کہ وہ تحقیق کرتے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس سے بہت بلند و بالا تھا. اس پر جو لکھے کہ ابوبکر تو ایک بزرگ آدمی تھے, یعنی انہیں دنیا کے امور کا خلافت کا کوئی ایسی بات نہیں, وہ تو ایسے ہی منتخب ہو گئے, بزرگ آدمی تھے, اور خلافت کا سارا بیڑا غرق کر دیا, غارت کر دیا عثمان نے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گویا اچھے تھے اور وہ بزرگ آدمی تھے, ان کے مطلب حکومت کہاں سنبھالی جاتی تھی, اور عثمان نے تو غارت کر دیا. یہ آدمی بھی آپ کا لیڈر ہے, اور اب آپ نے 75 روپے کے نوٹ پہ ان کی تصویر چھاپی ہے. یہ ہیں آپ کے سر سید احمد خان, کہ عثمان نے خلافت کو غارت کر دیا. معاذ اللہ, استغفر اللہ. فجعل عمر, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یردد, بار بار یہ جملہ کہتے رہے, رضینا باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا, بار بار کہتے رہے. حتی سکن غضبہ, یہاں تک کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی. فقال عمر, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کیف بمن یصوم الدہر, اس آدمی کے متعلق کیا حکم ہے, کیا ارشاد فرماتے ہیں جو سارا وقت روزہ رکھتا ہے, کلہو ہر دن روزہ رکھتا ہے. تو قال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا صام ولا افطر, اسے نہ تو روزہ رکھا نہ ہی افطار کیا, دونوں چیز. یا پھر امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں یا یہ الفاظ کہے, یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لم یصم ولم یفطر, نہ اس کا افطار کوئی چیز ہے نہ اس کا روزہ کوئی چیز ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ تو عادی ہو جائے گا نا, عادت بن جائے گی اس کی, روزانہ صبح سحری سے پہلے اٹھا اور کھا لیا, پھر شام کو کھا لیا. کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ بہت سے ضروری کام پیش آ جاتے ہیں, کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ آدمی بہت دنوں کے بعد روزہ رکھتا ہے تو اس روزے میں تجدید, اس روزے میں بہار, اس روزے میں ایک طرح کا تنوع پیدا ہو جاتا ہے کہ صبح جب سحری کھاتا ہے کئی مہینے بعد, فرض کیجئے اس نے روزہ رکھا کئی دنوں بعد, تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. پھر اسی طرح افطار کرتا ہے تو جو ایک روزہ اس کا افطار ہوتا ہے اس پہ اللہ کی طرف جو تعلق اور جو اس پینے کا مزہ اور یہ چیزیں ہیں وہ بھی ایک الگ نوعیت رکھتی ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف اشارہ فرمایا کہ نہ اس کا کوئی روزہ ہے اور نہ اس کا افطار ہے. مطلب یہ ہے کہ روزے میں مشقت تھوڑی سی ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, وہ ہونی چاہیے نا, تو یہ تو عادت بن جائے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسے کرے گا تو اسے روزے کا ثواب نہیں ملے، ثواب اسے ملے گا کیونکہ بہرحال ایک عمل ہے جو اس نے کیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سوال میں اور اس صحابی رضی اللہ عنہ کے سوال میں فرق دیکھا، انہوں نے ڈائریکٹلی پوچھا کہ جناب والا روزے کیسے رکھتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسی بات کو گھمایا ہے اور کہا اللہ کے رسول اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد ہوتا ہے جو سارا وقت روزہ رکھتا ہے ہر دن. یہ پوچھنے کا صحیح طریقہ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کا سوال کرنا اور اس کا سوال میں ادب احترام کو اختیار کرنا بڑے معنی رکھتا ہے کہ اس سے پوچھا کیسے. اس لیے بات کی ادائیگی اس کو سمجھنا چاہیے کہ بات کی کیسے جاتی ہے. ایک عام آدمی کے ساتھ بات مختلف طریقے پہ ہوتی ہے، ایک صاحب علم آدمی کے ساتھ بات اور طریقے پہ ہوتی ہے، اپنی اولاد کے ساتھ بات اور طریقے پہ ہوتی ہے، ماں باپ کے ساتھ بات اور طریقے پہ، بیوی کے ساتھ بات اور طریقے پہ. ہے ایک ہی چیز لیکن بیوی سے کیسے پوچھے گا، والدہ سے کیسے پوچھے گا، بیٹی سے کیسے پوچھے گا، ایک ہی بات ہے لیکن ہر ایک کے درجے کا احترام اور اعتبار کر کے بات پوچھی جاتی ہے. یہ ہے وہ ادب جو شریعت بھی سکھاتی ہے اور انسانی عقل بھی سکھاتی ہے. خلیفہ منصور نے خواب دیکھا اور انہوں نے کہا کہ کسی شخص کو بلاؤ تعبیر دے، اور ایک آدمی لایا گیا تو خلیفہ منصور نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے میرے سارے دانت گر گئے. اس نے کہا کہ یہ خواب بہت خراب ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سارے رشتہ دار مر جائیں گے اور پھر آپ بھی مر جائیں گے. اس نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارا منہ نامبارک کرے، یہ تعبیر نامبارک ہو، نکالو اسے، کسی عقل مند آدمی کو لاؤ. وہ اپنی دانست میں جنہیں دانا سمجھتے تھے لائے. تو خلیفہ نے جب خواب بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین بہت مبارک خواب ہے، اللہ تعالیٰ برکتیں دے آپ کو. ان کا کیسے؟ ان کا امیر المومنین اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جتنے اعزاء جتنے رشتہ دار ہیں وہ سب دنیا سے بخیر و خوبی، آپ کی ان سے محبت اور آپ کی شفقتیں اس کے سائے میں دنیا سے تشریف لے جائیں گے، اور امیر المومنین موت تو آنی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو لمبی زندگی دی ہے، اس خاندان میں آخری فرد آپ ہوں گے جس پہ موت آئے گی. تو منصور ہنس پڑا اور اس نے کہا کہ اس کے بولنے کا انداز اور اس کے بولنے کا انداز دیکھو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بہت حکمت اور محبت اور ادب، محبت جب ہوتی ہے تو خود ہی ادب سکھا دیتی ہے، پھر محبوب کے ساتھ ٹریننگ کی ضرورت پیش نہیں آتی، محبت خود آداب محبت سکھاتی ہے. تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد ہوتا ہے، یا پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یا تو یہ جملہ کہا کہ لا صام ولا افطر، یا یہ کہا کہ لم یصم ولم یفطر. لا صام ولا افطر، ایسے شخص نے نہ روزہ رکھا نہ افطار کیا، یا پھر یہ فرمایا کہ لم یصم ولم یفطر، اس کا تو روزہ روزہ ہی نہیں ہوگا اور اس کی افطار افطاری نہیں ہوگی. ثواب ملے گا مگر وہ جو ایک کیفیت اور تعلق ہے وہ رفتہ رفتہ نفس انسانی اس کا عادی ہو جائے گا. دیکھا آپ نے یہ سارے محدثین جو ہیں یہ ایسے کرتے. صحیح بخاری دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا یا یہ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ ارشاد فرمایا تھا یا یہ لفظ ارشاد فرمایا تھا، ایک ایک لفظ پر وہ بحث کرتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کہا، ان کا اللہ کے رسول میری طبیعت بہت خراب ہے، جسم سے خون بہ رہا ہے، ایک زخم جو جہاد میں تھا کھل گیا اور میرا خیال ہے میں زندہ نہیں رہوں گا، تو میرا کل مال اللہ کی راہ میں آپ لے لیں. تو آپ نے فرمایا نہیں، ان کی ایک بیٹی تھی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی. صحیح بخاری میں آتا ہے ان کے اللہ کے رسول آدھا لے لیں. آپ نے فرمایا نہیں. انہوں نے کہا اچھا پھر اللہ کے رسول تیسرا حصہ لے لے. تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والثلث اور تیسرا حصہ دیتے ہو, والثلث کبیر بہت بڑی رقم ہے, یا فرمایا والثلث کثیر اور یہ تیسرا حصہ بھی بہت زیادہ ہے. کبیر کا لفظ فرمایا تھا یا کثیر کا لفظ فرمایا تھا, اس پہ محدثین امام بخاری فرق کر دیں. وہ کہتے ہیں یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبیر کہا ہے یا کثیر کہا. اسی لیے ہمارے اساتذہ کے جو استاد تھے سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ, وہ بہت ناراض ہوتے تھے اگر کوئی بچہ حدیث کی عبارت غلط پڑھتا تھا, تو کہتے تھے کہ تم غلطی نہیں کر رہے, تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو غلط کر رہے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی مختصر بات یہ ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا والثلث کثیر اور تیسرا حصہ بھی بہت ہے ساتھ, اور پھر فرمایا ساتھ تم اپنی اولاد کو کھاتا پیتا چھوڑ کے جاؤ دنیا میں, یہ زیادہ بہتر ہے, وجہ اس کے کہ تمہاری وفات کے بعد وہ لوگوں سے ہاتھ پھیلائیں, اور ساتھ بھی کہاں موت کی بات کرتے ہو, اللہ تمہیں بیٹے بھی دے گا اور اللہ تعالی تمہارے ذریعے ایک مملکت کو فتح کرے گا, اور جو مفتوحین ہوں گے اور جو فاتح ہوں گے عزت والے اور ذلت والے, ایسے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت انہیں دی تھی اور وہ پھر پوری. قال سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کیف من یصوم یومین, اللہ کے رسول آپ کیا فرماتے ہیں جو دو روزے رکھے و یفطر یومن اور پھر ایک دن افطار کر لے. مثلاً اس نے جمعرات جمعے کا روزہ رکھ لیا اور سنیچر کے دن ہفتے کے دن پھر اس نے افطار کر لیا, تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَيَتِيقُ ذَلِكَ عَهَدُ, اچھا کسی میں اتنی طاقت ہے, یعنی پوچھا استفسار فرمایا, مطلب یہ تھا کہ اس کو زوف پڑ جائے گا اور وہ آدمی اتنی طاقت نہیں رکھے گا, تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یا یہ کہا یا آپ کی مراد یہ تھی کہ دیکھو وَيَتِيقُ ذَلِكَ عَهَدُ, اور جو بھی اس معیار پر پورا اترے گا بڑا اچھا روزہ رکھے گا, دو دن روزہ پھر ایک دن چھوڑ دے, پھر دو دن پھر ایک دن. تو پھر عرض کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیف من یصوم یومن ویفطر یومن, اب اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں جو ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن چھوڑ دے. انتہائی مشکل چیز, آدمی کر نہیں سکتا, ایک دن بیمار ہے, ایک دن بخار ہے, وہی دن روزے کا ہے, آپ کیا کرے, اگلے دن افطار کرنا ہے, سفر کرنا ہے, اور بہت سی مجبوریاں انسان کو پیش آتی ہیں. یہ کیا تھا انہوں نے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما نے, اور عبداللہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا کہ عبداللہ مسلسل روزے نہ رکھو. جب بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اچھا ایک دن رکھ لو اور ایک دن چھوڑ دو, تو انہوں نے کہا یتیق علی زال, اللہ کے رسول اس سے زیادہ طاقت ہے, جوانی تھی نا, بہت طاقتور تھے. ان کے والد عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح کے تھے, اللہ نے بڑی طاقت دی تھی ان لوگوں کو. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی عمر میں اور ان کے جو بیٹے ہیں عبداللہ, صرف 11 برس کا فرق تھا, تقریباً 10 سال کے تھے جب ان کی شادی ہو گئی تھی, اور یہ پہلا بیٹا تھا ان کا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ. تو اتنے طاقتور یہ لوگ تھے, ان کا اللہ کے رسول ایک دن رکھو ایک دن, یہ کیا میں تو اس سے نہیں حضور صلی اللہ منع فرما دی, میں نہیں. تو وہ عبداللہ جب بوڑھے ہوئے نا, تو پھر اب ایک دن روزہ رکھیں ایک دن چھوڑ دیں, بڑھاپا بھی ہے, معذوری بھی ہے, بیماری بھی ہے, تو کئی مرتبہ کہتے تھے یا لیتنی قبلت رخصت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی کسی ایک چھوٹ پہ میں راضی ہو جاتا, کاش جو انہوں نے فرمایا تھا میں راضی, کاش میں ان کی بات اس وقت مان لیتا. وہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشورہ تھا نا,
یہ نہیں ہے کہ کوئی شرعی حکم تھا، شرعی حکم ہوتا تو عبداللہ گنہگار ہو جاتے، نہیں ایسے نہیں، مشورہ تھا کہ اچھا عبداللہ یہ کر لو، اچھا عبداللہ یہ کر لو، اچھا یہ کر لو، انہوں نے بھی انتہا کی بات کی، پھر وہ کہتے تھے کاش، تو پھر وہ کیا کرتے تھے، اچھا اتنے ناغے ہو گئے، مثلا مہینے میں اس مرتبہ 15 روزے ہو گئے، تو اگلے مہینے 30 رکھتے تھے پورے، کہ وہ ناغے بھی، اب آخرت بھی قریب تھی، اللہ کے ہاں بھی جانا تھا، تو یہ بھی تھا کہ خدا کے ہاں بھی مجھے اجر ملے، کیونکہ اللہ کے اچھے بندے پھر ان کی وفات سے پہلے کا جو دور ہوتا ہے اس میں بالکل کیفیات بدل جاتی ہیں، وہ جوانی والی بات کہاں اور اب کہاں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہو گیا تھا، جو شفقتیں فرمائی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر وفات سے پہلے، وہ پورا ایک باب ہے جس کو لوگوں نے سمجھا بھی زیادہ نہیں اور لکھا بھی کسی نے نہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبتیں وفات سے پہلے بالکل اظہار ہو گیا تھا، ظاہر کرنے لگے تھے کہ کس سے میرا کیا تعلق ہے، وہ عجیب چیز ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھا، اسامہ کے بارے میں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھا، طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت زیادہ شفقتیں ان کے حال پہ ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایک دن اور ایک دن، تو ارشاد فرمایا کہ کیف من یصوم یومین، ہاں کیف من یصوم یومن ویفطر یومن، قال ذاک صوم داود، ارشاد ہوا کہ عمر یہ تو سے داؤد علیہ السلام ایسے روزے رکھتے تھے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا کہ بہت یہ اعتدال تھا کہ ایک دن اپنی حکومت، دنیا کے کام، گھر کے کام کاج سب، اگلے دن روزہ، اللہ کی عبادت، پھر ایک دن، پھر ایک دن۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے ایسے بندے تھے، یہ صرف واحد آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا داؤد انا جعلنا کا خلیفتن فی الارض، داؤد میں نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے، اللہ نے کسی کو یہ نہیں کہا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا خلیفہ ہونا یہ بھی ہم لوگ ثابت کرتے ہیں، تفاسیر میں آتے ہیں، ساری امت مانتی ہے، لیکن ڈائریکٹلی اللہ نے کسی سے فرمایا ہو تو حضرت داؤد علیہ السلام، داؤد ہم نے تمہیں زمین میں اپنا نائب بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے مقرر کر دیا تھا کہ ان کا جو عبادت خانہ تھا اس میں 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی خدا کی یاد رہے، عبادت کرتا رہے، ایک اٹھتا تھا، دوسرا بیٹھتا، دوسرا اٹھتا، تیسرا بیٹھتا تھا، اور اسی میں اٹھنے بیٹھنے میں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی تشریف لاتے تھے اور عبادت کرتے تھے، اور اتنا بڑا معجزہ تھا۔ یہ جو چیز تھی کہ وہ کہتے تھے کہ گھوڑے پر زین کسو اپنے نوکر کو، اور گھوڑے پہ کاٹھی ڈالتا تھا، اور اتنی دیر میں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام زبور پوری پڑھ لیتے۔ یہ بخاری میں آئی ہے روایت، اس سے ملتی جلتی بہت روایات ہیں۔ جو لوگ عالم خلق میں زمان و مکان کی قیود اور حدود میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، جس کے ہم سب ہیں عملاً، وہ صرف تصور کر سکتے ہیں، اور جو ذہنی طور پر بھی مقید ہوتے ہیں وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کا عالم خلق، یہ پورا کل جہان خلق ہے، تخلیق ہے، اس میں زمان و مکان ہے، اور جب آدمی ٹریولنگ کرتا ہے ٹائم میں، اور جب وہ ٹریولنگ کرتا ہے سپیس میں، تو وہاں پہنچ کر پھر اس کی کیفیت ایسی ہی ہو جاتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تو یہ ہوا کہ راتوں رات، رات کے تھوڑے سے حصے میں معراج پہ چلے گئے، حالانکہ جو قرآن اس کی تفصیلات دیتا ہے اس کے لیے کتنے سال، سینکڑوں سال چاہیے۔ بخاری میں آیا ہے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں آج رات اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ 100 بیٹے مجھے دے گا، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا, اور ایک بچہ پیدا ہوا اور وہ بھی پورا نہیں تھا, اس کے اعضاء جو تھے وہ بس ایسے ہی تھا. تو اس میں جتنے عقلی اشکالات پیش آتے ہیں نا, اور ملحدین جو اعتراض کرتے ہیں, یہ سب وہ لوگ ہیں جو ٹائم اینڈ سپیس کی ٹریولنگ کو نہیں جانتے. جب ٹائم اور سپیس کی ٹریولنگ کو انسان سمجھتا ہے کہ اچھا ایسے ہوتا ہے, یا پھر وہ تصوف میں کسی مقام پر پہنچ کے اللہ اسے اس شرف سے نوازتے ہیں, تو پھر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہ جاتا. اسی لیے ہمارے صوفیہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہا تھا. اور یہ حدیث کا جو انکار کرتے ہیں, یہاں پہنچ کے ٹھٹھے اور مذاق اڑاتے ہیں, معاذ اللہ, عاقبت کی فکر کرنی چاہیے. ہم اسی لیے ان پہ اور ان سب پہ تنقید اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم بھی ڈرتے ہیں کہ آخرت میں ہماری گرفت نہ ہو جائے اگر ہم حق کو واضح نہ کریں, سچائی کو واضح نہ کریں, اور صحیح مقام کی نشاندہی نہ کریں, تو اللہ ہم سے بھی تو پوچھے گا نا, تو کوئی خدا کا خوف ہے یا نہیں, اور ہم میں ہے یا ان میں. تو اسے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے کاٹھی ڈالو گھوڑے پہ, اور اتنے میں وہ ساری زبور کی تلاوت کر لیتے تھے. خدا کے بہت ہی برگزیدہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے تھے. قال کیف ہوئی, سیدنا عمر رضی اللہ نے جب پوچھا تو ارشاد ہوا کہ سوم داؤد, یہ تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے روزہ. قال کیف من یصوم یومن و یفطر یومین. کہا اللہ کے رسول, اچھا آپ یہ ارشاد فرما دیجئے. اب وہ پہلا سوال یہ تھا نا کہ دو روزے رکھے پھر ایک دن, دو دن افطار کرے, دو دن روزے رکھے پھر ایک افطار کر لے. اب بالکل اس کے برعکس کہا کہ اللہ کے رسول وہ ایک دن روزہ رکھ لے, دو دن افطار کر لے. پہلے تھا دو دن روزہ رکھے ایک دن افطار کر لے, اب اس کے برعکس سوال کیا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یفطر یومین, جو دو دن افطار کرے ایک دن روزہ رکھ لے. تو قال وددت انی طوقت ذلک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا, میری تمنا ہے کاش اللہ مجھے اتنی طاقت دیتا کہ میں ایک روزہ رکھتا دو دن نہ رکھتا, پھر ایک روزہ رکھتا پھر دو دن نہ رکھتا. حقیقت یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طاقت اللہ نے دی تھی. امام نبوی رحمت اللہ علیہ نے یہ اس کی بڑی اچھی توجیہ کی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کاش میری امت ایسے کرتی. کیونکہ دوسری حدیث میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, لستک احدکم, میں تم عام آدمیوں جیسا نہیں ہوں, تمہیں پتا نہیں ہے کہ میرا پروردگار میرے ساتھ رات بسر کرتا ہے. یطعمنی ربی, مجھے میرا پروردگار کھلاتا ہے, ویسقینی, اور میرا پروردگار مجھے پانی بھی پلاتا ہے, میرا پروردگار مجھے غذا بھی دیتا ہے, کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. تو جب اللہ تعالی کے ساتھ اتنا قرب ہو تو وہاں یہ دنیاوی غذائیں کیا چیز. اس لیے امام نبوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو بہت روزے رکھتے تھے, تو یہ اپنے بارے میں نہیں بلکہ ارشاد ہوا ہے گویا کہ امت کے لیے کہ ودت تو انی تو وٹ تو ذالک, کاش ایسے ہو جاتا, کاش ایسے اتنی طاقت مل جاتی. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آیا, ثلاث من کل شہر, ہر مہینے میں تین روزے رکھا کرو, ورمضان الى رمضان, رمضان سے لے کے رمضان تک جتنے بھی مہینے آتے ہیں اگر تم تین روزے رکھو گے, فہذا صیام الدہر کلے, تو کلے ہی یہ پورے سال کے روزے تمہارے ہو جائیں گے. یہ فرمایا ہے کہ ایام بیس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دن جو راتیں بھی سفید ہوتی ہیں, دن کو سورج, اور 13, 14 اور 15, چودہویں کی رات جو ہے چاند کی, اس سے ایک پہلے ایک بعد. چاند پورا چمک رہا ہوتا ہے اور اس کی روشنی ہوتی ہے, تو اس لیے فرمایا کہ اس میں تین روزے, اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہر نیکی کو 10 گنا دے گا, تو تین روزے 30 روزے ہو گئے گویا ایک مہینے میں. رمضان سے رمضان تک 11 مہینے بنتے ہیں. ارشاد ہوا کہ ہر مہینے تین روزے رکھ لیا کرو. کہ وہ پھر تمہارے لیے گویا پورے سال کے روزے ہو جائیں گے. اسی لیے چھ روزے رمضان کے بعد بھی ارشاد فرمائے شوال میں، تو دیکھیں آپ 30, 29, 30 روزے رمضان کے، چھ بعد میں ارشاد فرما دیے، 36 ہو گئے پورے سال کے روزے ہو گئے. 36 کو آپ 10 گنا بڑھا دیں نا، 35 کو بڑھا دیں تو پورے سال کے روزے ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزیں بتاتے تھے تاکہ امت کا اللہ سے قرب بڑھے، گناہ معاف ہوں، جنت میں ان کے درجات بلند ہوں. تو ایک جگہ فرما دیا کہ 3 روزے، دوسری جگہ فرما دیا کہ 6 روزے، پھر ارشاد ہوا کہ صیام یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا، یعنی جو عرفہ کا دن ہوتا ہے اس کے دن روزہ رکھنا. احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ، مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سال کے گناہوں کو اس سے ہٹا دے گا. اللتی قبلہ والسنۃ اللتی بعدہ، ایک سال جو زندگی میں پہلے گناہ کیے، 9 ذلحج کا روزہ، پچھلی ماضی کے ایک سال کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے، اور ایک سال اگلا. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی گارنٹی دے دی کہ ایک سال اور جیتے رہو گے. تو جو شخص 9 رمضان کا روزہ رکھے گا، 9 ذلحج کا روزہ رکھے گا، تو اس کا مطلب ہوا کہ عرفہ کا جو روزہ ہے اس کا، وہ ایک سال اسے مزید زندگی بھی دے دے گا. زندہ رہے گا تو گناہ ہوں گے نا، تو جب گناہ ہوں گے تو اس روزے سے معاف ہو جائیں گے. تو عرفہ کے روزے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ احتسب علی اللہ، مجھے اللہ تعالی سے امید ہے کہ وہ اعمال صالحہ، نیک اعمال جو وہ کر رہا ہے، اس میں بہت بڑی چیز ہے. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ صغائر کے متعلق ہے کہ صغیرہ گناہ اس کے سارے دھل جائیں گے، اور اہل سنہ کی رائے گئی ہے، اہل سنہ کہتے ہیں کہ صغیرہ گناہ دھل جائیں گے، اور جہاں تک کبائر کا تعلق ہے وہ توبہ ہی سے معاف ہوتے ہیں. وہ آج گناہ ہوا ہے، آج اللہ سے توبہ کر، جس لمحہ وہ توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. اور کچھ حضرات کا خیال یہ ہے، قاضی ریاض رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ، کہ وہ سارے گناہ خدا اس کے معاف کر سکتا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اعتدال کی رائے اختیار فرمائی اور کہا کہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اور کبیرہ گناہوں پہ جو عذاب ہونا تھا خدا اس میں کمی واقع کر دے گا. اور اگر اس انسان کے زندگی میں کوئی کبیرہ گناہ ہے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے درجات کو بلند کر دے گا، کیونکہ اہل سنہ یہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ہونا چاہیے، کہ اللہ سے توبہ کرتا ہے. وہ بہت آسان ہے، توبہ میں کون سی دیر ہے. روزانہ رات کو سونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لے کہ اللہ یہ غلطی ہو گئی، معاف فرما، بس، اور کام میں لگے، آگے چل. ماضی کے گناہوں کو یاد کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس سے نفس کو وہ لذت اور وہ عیاشی اور وہ جو کچھ کیا تھا، استغفر اللہ، نفس میں کشش پیدا ہوتی ہے کہ پلٹو، چلو پھر وہی کرتے ہیں، اس چکر میں نہ پڑے. اس سے بھی تسلی نہ ہو تو ایک مرتبہ 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے معافی اچھی طرح مانگ لے، بس آگے چلے. تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اچھا، ایک اس کا مطلب عجیب محدثین نے اور بھی لیا ہے. انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آئندہ سال تمہاری زندگی میں آئے گا، پچھلی تو معافی ہوگی، خدا تمہیں اس روزے کی برکت سے پورا سال گناہوں سے محفوظ رکھے گا، حفاظت کرے گا تمہاری. تو اگلا سال جو آ رہا ہے تمہاری زندگی کا، اس میں تمہاری گناہوں سے ساری حفاظت ہو جائے گی، اور خدا کی رحمت اور ثواب اللہ تعالی اسے دے گا. اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ فی ھذا الحدیث من روایت شعبہ قال، شعبہ کی روایت میں، شعبہ رحمت اللہ علیہ جہاں پر یہ روایت کرتے ہیں، اور شعبہ رحمت اللہ علیہ جو ہیں یہ حدیث میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، امام وقت تھے. انہوں نے اس حدیث میں ایک جگہ ایک اور حدیث ہے اس میں اس کا اضافہ کیا. یعنی یہ جو سند تھی امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بیان کی تھی کہ ایک یہ ہے، اور اگر میرے استاد کو دیکھیں تو شعبہ نے اس میں یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ وہ سوئلا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ سے پوچھا گیا، عن صوم یوم اثنین والخمیس، کیا ارشاد ہوتا ہے اس روزے کے بارے میں جو پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا جائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہ دریافت کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا جواب دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پیر کے روزے کا کہتے ہو. سوئلہ عن صوم اثنین، عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں اگر ہم عاشورہ کا روزہ رکھیں. یہ عاشورہ کا روزہ، ہاں یہ بھی آیا ہے روایت میں اسی میں، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اگر عاشورہ کا روزہ رکھیں 10 محرم کا تو آپ کیا فرماتے ہیں. اور اس میں بہت اچھی بات شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، عرفہ کے متعلق بھی اور عاشورہ کے متعلق بھی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ یہ جو 9 کی اتنی فضیلت آئی ہے، اصل میں یہ ہے کہ اس آدمی میں حاجیوں کی شباہت پیدا ہو جاتی ہے، اور خدا کی وہ رحمت جو عرفات میں نازل ہو رہی ہوتی ہے، اس آدمی میں شوق ہوتا ہے، دل پہ چوٹ لگتی ہے کہ کاش آج میں بھی وہاں حاضر ہوتا. جان لا کے چاہنے والے، عرفہ کے میدان میں مانگنے والے، التجا و زاری کرنے والے، اپنے گناہوں کی اور خدا کی رحمت کی طلب میں وہاں 2 چادروں میں لپٹے ہوئے ننگے سر خدا کے سامنے مانگ رہے ہیں، کاش آج میں بھی وہاں ہوتا. اور شیخ نے لکھا وہاں زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف لائے 9 ذی الحج کو، اور میں نے کھانے وغیرہ کے متعلق پوچھا تو فرمایا میرا روزہ ہے، تو میں نے عطر پیش کیا اور پھر خود اپنے ہاتھ میں رکھ کے حضرت رحمۃ اللہ کپڑوں پہ لگانے لگا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور مجھے فرمایا زکریہ و شاک تو آج عطر سے محروم ہے. مطلب یہ تھا کہ اس وقت اللہ کے عاشق بندے، اللہ کو چاہنے والے جو میدان عرفات میں ہیں احرام کی وجہ سے، آج وہ عطر نہیں لگا سکتے اور تم مجھے عطر لگا رہے ہو. یہ جو تعلق مع اللہ ہے نا، اور اللہ کے یہاں حاضری کا شوق، تو وہ جو حاجی نہیں ہے، وہ جو شخص وہاں نہیں ہے، وہ حجاج کرام کو یاد کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، خدا کے سے ملنے کی تمنا کا اظہار کرتا ہے، تو اس روزے کو اللہ نے وہ درجہ دے دیا جو وہاں والوں کو حاصل ہے، ایک گنا ایک طرح سے. تو عرض کیا گیا کہ عاشورہ کے متعلق کیا کہتے ہیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی فرمایا، تو ارشاد ہوا کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ. 10 محرم کا روزہ، میرا خیال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ 10 محرم کا روزہ اسے زندگی کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کرا دے گا. یعنی عرفہ کا روزہ پچھلا سال، اگلا سال عاشورہ کا روزہ اس سے کم، یعنی پچھلی جو زندگی میں 1 سال گزرا ہے اس میں جو کچھ اس نے کیا ہے اس کو کم کرا دے گا. وہ سوئلہ عن صوم الاثنین، اور عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو پیر کے دن کا روزہ ہے، سوموار کے دن کا روزہ ہے، جیسے کہ جناب والا روزہ رکھتے ہیں، اس کے متعلق کیا ارشاد ہوتا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی. ارشاد فرمایا کہ تم پیر کے دن کے روزے کا مجھ سے پوچھتے ہو، فی ہی ولد تو، میں اس میں پیدا ہوا ہوں. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز فرمائی کہ انزل علیہ، اور پیری کے دن مجھ پہ وحی آئی ہے. تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا بہت وسیع معنی میں ہے، بہت زیادہ. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں آتا ہے، جب ابوداؤد وغیرہ میں آئی ہے، کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فکر کرتے تھے، تلاش کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ اچھا بھائی پیر کا بار ہے، اچھا بھائی جمعرات کا باری، اور پیر اور جمعرات دو دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے. ہمارے ہاں جو پیر اور جمعرات کے دن یہ بچے روزہ رکھتے ہیں، یہ یہی ٹریننگ ہے تاکہ جب یہاں سے جائیں تو ان کو احساس رہے کہ پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ ایسا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے کہ اچھا بھائی آج کیا دن ہے، پھر کس دن پیر کا بار ہے، یا یہ کہ جمعرات کا بار ہی ہے، تو یہ تین دن ہر مہینے میں یا وہ کر لے، یا ہر ہفتے میں دو دن کر لے. تو ام المومنین رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ کیا حضور اکبر صلی اللہ ہمیشہ ہی روزہ رکھتے تھے تین دن جو مہینے میں تھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی چھوڑ بھی دیتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہ تھی کہ جب ایک کام شروع کر لیتے تھے پھر کرتے رہتے تھے. جیسے 9 ہجری میں، اب احادیث ساری سامنے نہ ہونا تو انسان نہیں سمجھ سکتا، اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ خود سے حدیثوں کی کتاب ہے، اور ان سے بھی بدتر، صرف ترجمے دیکھ دیکھ کے جو روایتیں ان سے احکامات کا استنباط کرتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حدیث ہے کیا، اردو کی کتابیں پڑھ پڑھ کے. ایسے نہیں ہے بھیا، یہ حدیث میں ہی ملے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے. اب اس پہ بھی عمل کر لو. دوسری جگہ آتا ہے کہ 9 ہجری میں ایک سال میں 60 کے قریب وفد آئے آپ کے پاس، 60 ڈیلیگیشن. ایک دن آپ نے سلام پھیرا ظہر کی نماز کا، اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور چلے گئے. وہ جو مشرقین آئے تھے ان سے آپ کی بحث مباحثہ، حتیٰ کہ عصر کا وقت شروع ہوا اور تکبیر بلند کی گئی تو سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر پڑھا کر تشریف لائے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے کہا کہ وہ جو ظہر کے بعد جو 2 رکعتیں میں پڑھتا تھا وہ تو رہ گئی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد آپ نے نماز پڑھا کے تشریف لا چکے تھے، 2 رکعتیں پڑھی. پھر ایک سال حیات طیبہ رہی اور ہمیشہ عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لیتے تھے. ایک کام شروع کر دیا نا، بس اب اللہ کے ساتھ وفاداری، بندگی، عبدیت یہی ہے کہ اس عبادت کو اب جاری رکھا جائے. اب اگر ایک حدیث پڑھ لی کہ ام المومنین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اب کل سے اس کو بھی اگر عمل شروع کر دے کہ حدیث میں یوں آیا ہے، تو اسے کون سمجھائے گا کہ یہ جو حدیث میں آیا ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہو گئی تھی؟ یہ حدیث امت عمل اس پہ نہیں کر سکتی. یہ ہے احادیث کی ساری روایات کو سامنے رکھا جائے. تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے لیے بھی کہی، 3 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں. پیر کے دن جو روزہ رکھا جائے تو فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، یہ ایسا دن ہے جس دن میں پیدا ہوں. قرآن میں بھی آیا ہے. اب یہ ایک مسئلہ ہے، بس آخری بحث پہ یہ کر دی. قرآن میں بھی آیا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، سیدنا مسیح علیہ السلام کی ولادت ہوئی، انہوں نے کہا وسلام علیہ یوم ولدت، اللہ کی سلامتی اس دن پہ جس دن میں پیدا ہوں، وہ یوم اموت، اور اللہ کی سلامتی ہے اس دن جب مجھے انتقال، میرا انتقال ہوگا، وہ یوم ہوا سہیا، جب اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں قیامت کے روز دوبارہ اٹھائے گا، خدا کی مہربانی اور سلامتی ہو مجھ پہ، یوم ولدت جس دن میں پیدا ہوا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی جس دن پیدا ہوتا ہے اس میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں. سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش تھی انہوں نے کہا خدا کی سلامتی ہو اس دن پہ جس دن میں پیدا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوموار کا روزہ رکھا کرو، میں اس پہ پیدا ہوا ہوں، مجھے اسی دن نبوت ملی تھی، پہلی وحی کا آغاز اس دن ہوا تھا، تو ساری برکتیں سوموار میں جمع ہو گئی. ایک پہلو یہ ہے، اور ایک پہلو یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے ہیں اس دن میں برکتیں ہیں اور امت اس کو مانتی ہے. جس دن پیدا ہوئے ہیں 12 ربیع الاول کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، اور اس دن جو چیزیں عجیب و غریب ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا. ابو لہب مرا ہے بدر سے کچھ ہی پہلے، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ ایک صورت یہ ہے کہ مان لیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کیونکہ جب یہ گئے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فدیہ ادا کرنے کے لیے، بدر میں قید ہو گئے تھے نا، ان کا فدیہ جب آیا ہے انہوں نے نہیں دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے ایک دن اور فرمایا کہ تم نے شاید میرے چچا کی رسیاں زیادہ باندھ دی ہیں، ٹائٹ کر دیا رسیوں کو، تو وہ رات کراہتے رہے ہیں اور ان کے کراہنے کو میں سن رہا تھا، درد اور تکلیف کو، اور میں سو نہیں سکا. حضرت عباس رضی اللہ ان کی رسیاں ڈھیلی کر دی گئی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فدیہ نہیں دیا، یعنی چچا ہوں مجھے چھوڑ دیں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لیا ان سے، اور انہوں نے اپنا بھی فدیہ دیا اور غالباً عقیل رضی اللہ عنہ کا بھی دیا. اللہ نے کہا کہ آج جو تم دو گے اللہ اس سے کہیں زیادہ دے دے گا. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ بہت سونا آ گیا تھا، تو اس نے عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ لے لیں، وہ جو اللہ نے کہا تھا بدر میں جو کچھ آپ نے دیا تھا چچا اس کو لے لیں. تو انہوں نے صحیح گٹھڑی بنائی، کس کے باندھا، سونے کو اٹھا نہیں سکتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے آپ مدد لیں یہ میں اجازت نہیں دیتا، آپ جتنا اٹھا سکتے ہیں اٹھا کر لیجئے. پھر انہوں نے کم کیا پھر اٹھا لی بڑی مشکل سے گٹھڑی. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ تو چچا تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگر وہ مسلمان تھے، اور نہیں تھے، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، اگر وہ نہیں تھے اس دن مسلمان تو ان کا خواب پھر بھی معتبر ہے. کافر کا خواب معتبر ہوا کرتا ہے، اس لیے جو نئے نئے محدثین بن رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اس خواب کا کیا اعتبار ہے، وہ اتنا نہیں جانتے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دو قیدی آئے تھے، اور قرآن بتاتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ پھلوں کا رس نکال رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ تاکل الطیر من، میں نے دیکھا کہ سر، کھوپڑی، پرندے، یہ سب چیزیں. تو اس نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کی تعبیر دے دیتا ہوں قبل اس کے کہ یہ کھانا تمہارے پاس آئے، اور پھر انہیں توحید کی تبلیغ کی. اس کا مطلب ہے وہ کافر تھے، اور پھر آخر فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، یہ جو تعبیر پوچھ رہے تھے ہو گئی. ان دونوں کے خواب کی تعبیر کو فتویٰ فرمایا ہے. یہ فتویٰ اتنی بڑی چیز ہے، اس لیے مفتی جو ہوتا ہے اس کی دو نسبتیں ڈائریکٹ اللہ سے جا کے ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اللہ یفتیکم، کہو کہ اللہ فتویٰ دیتا ہے. اللہ فتویٰ دیتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ پھر فتویٰ دیتے ہیں سیدنا عمر، علی وغیرہ وغیرہ رضی اللہ عنہ کو، وہ پھر فتوے کی ایک پوری چین ہے جو اوپر سے نیچے تک چلی آتی. اس لیے فتویٰ دینا کوئی آسان نہیں ہوتا. یہ 66 مفتی اور قاضی جہنم میں جائیں گے اور 33 کامیاب ہوں گے. یہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنا بڑا امتحان ہے. یا پھر جو قاری ہوتے ہیں نا، ان کی سند خدا تک پہنچتی ہے، اللہ نے جبریل امین کو قرآن دیا، جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی آئی، پھر آگے اسی طرح چل. تو اس لیے یہ جو ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، اگر کافر بھی تھے نا تو بھی ان کی خواب کی کچھ تعبیر ہے. اور وہ جو دو کافر آئے تھے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، ان کی تو تعبیر وہ پوری ہوئی، اللہ نے اس کا اعتبار دیا اور وہ چلے گئے، اور پھر جو کچھ بھی ہوا قرآن کریم میں پڑھا جا سکتا ہے. آپ اس موقع پہ قرآن کے ساتھ کبھی تورات کو ملا کر پڑھیے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی تفسیر کے لیے تورات اور انجیل کا پڑھنا بھی ضروری ہے، زبور کا، تاکہ پتہ چلے کہ کمپیریزن کیسے کیا جاتا ہے، مذاہب کیا کہتے. ٹھیک جو کچھ اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا خوابوں کے متعلق، اس سے ملتی جلتی چیز تورات میں آئی. یہ وہ حصہ ہے تورات کا جو غالباً ابھی تک یہودیوں اور عیسائیوں کے دست برد سے محفوظ رہا ہے. اب تو خیر امکان ہی نہیں ہے کہ کوئی تبدیلی کر دے. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ اگر معاذ اللہ اس وقت کافر بھی تھے تو بھی ان کا خواب کا اعتبار، مسلمان تھے اور اس کا اظہار نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ مسلمان تھے اور جنگ میں جانے سے پہلے، کچھ محدثین کی رائے ہے، انہوں نے اپنی بیوی کو تنہائی میں زیور دیا، سونا دیا، اور کہا اگر میں شہید ہو جاؤں تو یہ سونا جو ہے یہ میرے بچوں کے کام آ جائے گا. بہت اولاد تھی ان کی بھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں منع کر دیا تھا کہ دیکھو میرے چچا بھی آ رہے ہیں، لیکن وہ اپنی قومی غیرت میں آ رہے ہیں، اگر تم میں سے کسی کی تلوار کی زد میں آ جائیں تو میرے چچا کو کچھ نہیں کہنا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ کہہ دیا، بہت شدید جملہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ناراض بھی ہوئے، لیکن وہ جو بھی ہوا، بہرحال اس لیے ذکر کر دیتے ہیں کہ کہیں کوئی جملہ آپ پڑھیں تو آپ کے ذہن میں نہ آئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے، پھر وہ روزے رکھتے رہے، پھر وہ اللہ سے معافی بھی مانگتے رہے اور معافی ہو بھی گئی. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ لڑنے نہیں آئے، اس لیے اگر تلوار کی زد میں آ جائیں تو قتل نہیں کرنا. جب انہوں نے فدیے کا مطالبہ دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو انہوں نے کہا میں نہیں دے سکتا، میرے پاس کچھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا اچھا، اور وہ جو تنہائی میں بیوی کو آپ زیور دے کے آئے تھے سونا، وہ کس دن کام آئے گا؟ اس پہ چپ ہو گئے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب کے علوم اور غیب کی اطلاعات میں سے ایک اطلاع تھی جو اللہ نے انہیں دی. بہت بہت زیادہ نزاکت ہے اس بات میں کہ کوئی آدمی اٹھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب پہ بحث کرنے لگے. شدید ضرورت ہو تو الگ بات ہے، وغیرہ ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. ایک لفظ تو بڑی چیز ہے، ایک حرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کا زبان سے اگر نکل گیا تو اللہ کا غضب گھیر لے گا، اللہ کی ناراضگی. اللہ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبوب. تو عباس رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے. تو اگر وہ مسلمان تھے تو بھی، اور اگر کفر تھا تو بھی، اور اسلام چھپایا ہوا تھا، اہل مکہ پہ ظاہر نہیں کیا تھا، یہ بھی ایک رائے. انہوں نے کہا میں نے اپنے بھائی ابو لہب کو خواب میں دیکھا، اور ابو لہب سے میں نے پوچھا کہ بھائی موت کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہو جانے کے بعد اللہ کی قسم میں نے کوئی چین اور سکون کا دن جہنم میں نہیں دیکھا. پیر کے دن رات کو میرے لیے راحت ہوتی ہے، کیونکہ جب میرا بھتیجا پیدا ہوا تو صویبہ نے آ کر مجھے کہا کہ آپ کے ہاں، عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے اپنی اس انگلی سے یا اس انگلی سے اشارہ کیا کہ مطلب تم آزاد ہو، اتنی خوشخبری کی بات لائی ہو کہ عبداللہ جو میرا بھائی انتقال کر گیا، اللہ نے اس کو اولاد سے نوازا اور بیٹے سے نوازا. تو ابو لہب نے کہا کہ بس اس دن وہ جو انگلی سے میں نے اشارہ کیا تھا اس کے پور سے مجھے پانی پلایا جاتا ہے. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا کہ پیر کے دن یہ جو ابو لہب تھا اس نے صویبہ میری پیدائش پہ اس باندی کو آزاد کر دیا تھا. یہ صویبہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی انہوں نے پلایا ہے. پھر کب ہوا ہے ان کا انتقال؟ ان کے بیٹے تھے مسرو. ہاں فتح خیبر کے بعد انتقال ہوا ہے صویبہ کا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دودھ پلائی ماں سے اتنا تعلق اور محبت تھی کہ برابر مدینہ منورہ ہجرت کے باوجود صویبہ رضی اللہ عنہ کو تحفے بھیجتے رہے. ان کے اسلام میں گرچہ اختلاف ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تحفے ان کے لیے بھیجا کرتے تھے. یہ اس ماں کا حق ہے جسے صرف دودھ پلایا, اور وہ ماں جو جنم دیتی ہے اس کے حقوق کے تو کیا کہ. تو مسرو کا بھی پھر انتقال ہو گیا تھا. تو صویبہ کو انہوں نے, یہ وہی ہے جسے اردو میں بعض لوگ اپنی بچیوں کا نام رکھتے ہیں صوبیہ. یہ صوبیہ نہیں ہے, یہ صویبہ لفظ ہے. تو صویبہ رضی اللہ عنہ نے جو دودھ پلایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس پہ وہ عذاب کی تخفیف صویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے جہنم میں ہو گئی. یہ ہے وہ مقام اور مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا. جس دن وہ پیدا ہوئے ہیں اس دن روزہ بھی رکھا ہے اور اس دن کو عظمت بھی دی ہے 12 ربیع الاول. تو ابن جزری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تم سوچو ایمان والے اگر اس دن خوشی منائیں تو ان پر خدا کی کتنی رحمت ہوگی. پھر یہ جو محرم کا روزہ ہے, 10 محرم کا, عاشورہ کا روزہ, اس کو کیوں اتنا کیا گیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے, یا تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تھا کہ وہ یہودی روزہ رکھتے تھے ان کی تالیف قلب کے لیے کہ وہ دیکھیں کیا کیا چیزیں ہمارے درمیان کامن ہیں تو اسلام کی طرف آئیں. سب سے بہتر چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا ہمیں کیا ضرورت ہے اتنی لمبی مباحث کی. آپ نے فرمایا میں نے روزہ رکھا, اللہ تعالیٰ نے اس دن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات دی تھی فرعون سے. تو جتنا یہودیوں کا حق بنتا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کا, اس سے زیادہ مجھ پہ حق بنتا ہے. اور میں اگر زندہ رہا تو آئندہ سال 9 کو بھی روزہ رکھوں گا تاکہ ان سے یہودیوں سے مشابہت نہ ہو. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب خود فرماتے ہیں فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ, پوری روایت یہ ہے کہ اَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے, فوجد الیہود صیاما یوم عاشورا, اور یہودیوں کو دیکھا, یہ بھی مسلم ہے, کہ عاشورا کا روزہ رکھ رہے ہیں. فقال لهم, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کہا کہ ما ھذا الیوم الذی تصومونہ, یہ کون سا دن ہے, کس وجہ سے روزہ رکھتے ہو؟ فقالوا ھذا یوم عظیم, ان کا حضرت یہ آج کا دن بہت عظیم دن ہے ہمارے لیے. انج اللہ فیہ موسیٰ وقومہ, موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے آج کے دن عاشورہ کے دن فرعون سے نجات دی تھی. وغرق فرعون وقومہ, اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا تھا. فسامہ موسیٰ شکرن, تو اس سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے شکر کا روزہ رکھا تھا. فنحن نصومہ, اور ہم اسی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا اور فرمایا فنحن احق واولا بموسیٰ منکم, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا زیادہ حق مجھے حاصل ہے, وہ نبی ہیں, میرے بھائی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, اور بہتر اچھی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ میں روزہ رکھوں. فسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا. وامر بصیام ہی, اور حکم دیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سب روزہ رکھے. دوسری روایت آگے چل کے آتی ہے, امام مسلم رحمت اللہ علیہ دوسری روایت میں ذکر کرتے ہیں کہ ساری سند کے بعد کہتے ہیں کہ قال کہا کہ کان یوم عاشورا یومن تعظمہ الیہود، حضرت یہ آج کا دن دس محرم کا، اس میں یہودیوں کو عظمت ملی، نجات ملی، اور جب ہمیں نجات ملی تو اس دن کو تتخذہ عیدن، ہم نے اپنی عید بنا لیا، جیسے مسلمانوں کی دو عیدیں، ایک دنوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم لوگوں کو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، جیسے وہ موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، سومو ہو انتم، ارشاد فرمایا تم سب لوگ روزہ رکھو، یہ بخاری میں بھی آئی ہے، مسلم میں بھی یہ الفاظ ہیں، وہاں بھی آئے ہیں الفاظ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مسلم کی تیسری روایت میں کہتے ہیں کہ خیبر جو تھے اس میں رہنے والے یہودی، یصومون یوم عاشورا، عاشورا کے دن روزہ رکھتے تھے، یتخذونہ عیدن، اور اسے اپنی عید مناتے تھے اس دن، ویلبسون نساءہم فیہ، اور اس میں ان کی خواتین حلیہم، زیورات پہنتی تھی اور عید مناتی تھی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، فصوموا انتم، میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، تم بھی روزہ رکھا کرو آج کے دن، اور روزہ رکھوایا، اسی لیے اگلی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی آتی ہے، اور یہ روایت جو ہے وہ نسائی میں بھی آئی ہے، یہ روایت مسند احمد میں بھی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ وغیرہ سب حضرات لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سئل عن صیام یوم عاشورا، عاشورا کے دن کے روزے کا پوچھا گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس سے اصل میں کسی نے پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا ما علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صام یوما یطلب فضلہ علی الایام الا ھذا الیوم، مجھے جہاں تک علم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے مقابلے میں کسی دن کو نہیں لاتے تھے، ولا شہرن، اور اس مہینے محرم کے روزہ محرم کے مہینے کے مقابلے میں کسی مہینے کو نہیں لاتے تھے، الا ھذا الشہر، ہاں رمضان جو تھا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری قرار دیتے تھے بنسبت عاشورہ کے، کہ وہ روزہ نفل ہے اور یہ روزے فرض، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھتے تھے، اور یہ بھی فرمایا کہ احق اور اولا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح میں بھی روزہ رکھوں، اس حدیث کی شرح باقی لوگوں نے تو جو کی ہے سو کی ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پہ سب وہ لوگ جو دیوبند کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، بریلی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سب اس پہ متفق ہیں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بڑے حدیث کی سند ان سے چلتی، وہ ایام کی تعظیم کے قائل ہیں، بریلوی مکتبہ فکر کے حضرات تو ایسے بھی قائل ہیں، رہ گئے دیوبند والے اور اہل حدیث، اس کی شرح میں حضرت امام شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اور امام شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اگر دیوبندی نہیں تھی تو پھر کوئی بھی نہیں تھا، ان کے بھائی مفتی عزیز الرحمان دارالعلوم دیوبند کے مفتی تھے، انہی کے بھائی مولانا حبیب الرحمان دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، اور تیسرے بھائی مولانا شبیر احمد عثمانی یہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، تو شیخ الحدیث ایک بھائی ہو، دوسرا بھائی وہاں کا مفتی اعظم ہو، اور تیسرا بھائی محتمم ہو، تو یہ دیوبندی نہیں تھے رحمہ اللہ، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو فتح الملہم ہے اس میں اسی حدیث کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں، قرطبی کا قول نقل کرتے ہیں، اگر قرطبی کے قول میں کوئی سکم ہوتا تو حضرت رحمۃ اللہ ضرور اس پہ کچھ تحریر فرماتے، وہ بھی نہیں، مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کیا ان کے علم کا تذکرہ کریں، بس اتنا ہی کافی ہے کہ ندوہ میں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا کوئی آدمی ہم پلہ ہو سکتا تھا تو مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس زمانے میں مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی پورے انڈیا میں کوئی نہیں، پورے بر صغیر میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پلے کا کوئی آدمی ہو تو ہمیں بھی بتائیے، یہ تھے مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ، اسی لیے شبلی نے جب سیرت لکھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان سے کہا گیا کہ دیوبند سے یہ اعتراضات آئے ہیں، انہوں نے کہا شیخ الہند رحمۃ اللہ نے کچھ فرمایا تو وہ بتاؤ وہ آدمی ہے جو پلے کے ہیں، یعنی مارا اور ان کا برابر کی بات ہے، حضرت نے کوئی اعتراض کیا ہو تو بتاؤ، باقیوں کو میں نہیں سمجھتا. حضرت نے قرطبی رحمت اللہ کے قول میں کوئی سکم دیکھا ہوتا تو اس پہ بحث کرتے، کچھ نہیں، اسے نقل کیا. اور فرماتے ہیں کہ ان من شرعی تعظیم الایام، ان کی شریعت میں یہ تھا کہ وہ ایام کی تعظیم کریں. التی اظہر، وہ دن جن دنوں میں اظہر اللہ سبحانہ فی ہر رسل، وہ دن جن دنوں میں، قرطبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کی، اور جن دنوں میں اللہ نے انہیں نجات دی اور اللہ نے ان پہ کرم فرمایا، ان دنوں کو وہ مناتے تھے. فاستحسن فیہ الصوم، بہتر یہ ہے کہ اس میں بھی روزہ رکھا جائے. اس لیے ہے بہت بڑی بات. آ جاتے ہیں آگے. اگر کوئی آدمی 12 ربیع الاول کو روزہ رکھے کہ ولدت تو فی، میں اس دن پیدا ہوا ہوں، اور ارشاد فرمایا اس دن مجھ پہ نبوت وحی آئی ہے، تو اس میں کیا حرج؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ وہ دن جس دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس دن سے بڑا دن اور کون سا ہوگا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن منانا جو شرعی حدود سے بڑھ جائے، فیسٹیول جیسے ہو جاتا ہے، جیسے ایک تقریب ہو جاتی ہے، جیسے عیسائی 25 دسمبر مناتے ہیں، وہ تو بہت ہی خراب بات ہے. جلوس نکل رہا ہے، سٹیج بن رہے ہیں، کوئی پردے کا اہتمام نہیں ہے، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، ان میں چندے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ مانگ کے اپنی ذاتی ضروریات پوری کی جاتی ہیں، بچوں کے کھیل تماشے اور لڑکوں کے ناچنے گانے کے، ان پڑھ لوگوں کی ایک تعظیم یہ ہو جاتی ہے، اس کی کون اجازت دیتا ہے؟ اسی لیے شامی رحمت اللہ علیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کا دن منانے پہ انہوں نے لکھا ہے نظر ماننا اللہ کے لیے، کہ یہ کام ہو جائے تو یہ کروں گا. انہوں نے اس پہ لکھا ہے کہ اقبح منو، سب سے بدترین نظروں میں سے ایک نظر یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت یعنی 12 ربیع الاول کو میں مسجد کے منارے پہ کھڑے ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعتیں پڑھوں گا. کہتے ہیں بدترین چیز، اس لیے کہ یہ کھیل تماشے ہیں نا. تو ربیع الاول، 12 ربیع الاول، اس کی تعظیم اور اس کی یہ چیزیں ہیں. عینی رحمت اللہ علیہ نے بخاری کی شرح میں اسی حدیث پہ بہت تفصیل سے بحث کی، اور عینی بھی اسی کا قائل ہے. یہ عینی کوئی چھوٹے آدمی تھوڑے ہی تھے، ہدایہ کی شرح لکھی ہے. کون سا علم ہے جس میں عینی نے دخل نہیں دیا؟ عینی نے بخاری کی شرح لکھی ہے، عینی نے فقہ حنفی پہ کام، حنفی تھے بڑے مضبوط رحمہ اللہ، انہوں نے ہی اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ اجتہاد کے اہل ہی نہیں تھے، اس کا ہم ذکر کر چکے. اس لیے پڑھو، عینی رحمت اللہ علیہ بہت امامت کے درجے پہ فائز تھے اپنے زمانے میں، بڑے بڑے لوگوں نے. اور پھر تاریخ میں جو کچھ لکھا ہے، سبحان اللہ، ادب میں جو کچھ لکھا ہے، وہ ایک کوئی علم ہو جس میں خدا نے اسے امامت بخشی ہو. علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ نے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت 12 ربیع الاول، اس پہ یہی بتایا ہے کہ عذاب میں تخفیف ہو گئی تھی ان کے لیے. دو مسئلے یہاں سے شروع ہوتے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ شروع ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول کا منانا، اور ایک بات یہ شروع ہوتی ہے کہ کافر کو اس کی اطاعت کا اجر اللہ دے گا یا نہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے وقدمنا الى ما عملوا من عمل، اور ہم دیکھیں گے پھر ان کافروں کے اعمال کو. فجعلنا وباء منصورا، اور میں ان کافروں کی نیکیوں کو ایسے اڑا دوں گا جیسے ہوا ریت مٹی کے ذرات کو اڑا دیتی. وہ کہتے ہیں قرآن تو یہ کہتا ہے. یہاں ابو لہب کو فائدہ پہنچا ہے کافر کو باندی کے آزاد کرنے کا حکم دے کے، جہنم میں پانی پلایا جاتا ہے. اس پہ ہمارے حضرت انور شاہ صاحب رحمت اللہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے. حضرت انور شاہ صاحب رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ کافر کا کلی عذاب معاف نہیں ہوتا لیکن تخفیف کر دی جاتی ہے. فیض الباری حضرت انور شاہ صاحب رحمت اللہ رہے وہ ان جیسا اب تک تو کوئی ایسا حدیث کا ماہر دیکھا نہیں. ہم نے اپنے حضرت سے سنا مولانا عبد القدیر صاحب رحمۃ اللہ سے جن سے ہم نے بخاری شریف پڑھی تھی, وہ تھے حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھے ہو. اور ہم نے انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے دوسرے شاگرد تھے مولانا غلام اللہ خان صاحب, انہوں نے حضرت رحمۃ اللہ سے پڑھا تھا, ان سے یہ چیزیں سنی تھی. بڑی تعریف فرماتے تھے اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ. واقعی بہرحال حضرت نے لکھا ہے کہ عمومی قاعدہ یہی ہے کہ کافر کو اطاعت کا نفع نہیں پہنچے گا, لیکن مخصوص ہے ان کے ساتھ کہ انہیں کافروں کو ملے گا کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچے گا. یا یہ کہ ابو لہب جو ہے خاص طور پہ اسے ایکسیپشنل کیس کر دیا. حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں ایکسیپشنل کیس. ہمارے بہت سے اہل سننا اس بات کے قائل ہیں کہ کافر کو ایمان اور کفر کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں ملے گی, لیکن جو وہ نیکیاں کرتا رہا ان نیکیوں کا اجر اور صلہ اسے ملے گا. اسے تفصیل سے ہم ریکارڈ کرا چکے ہیں عقائد کے بیانات میں. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن یہ قبیح حرکتیں کرنا, اسے بریلوی حضرات بھی نہیں مانتے. ان کے اچھے مفتی, ان کے اچھے علماء وہ کہتے ہیں یہ بےہودگی ہے یار, نماز جو فرض ہے تم پہ اور فرائض ہیں ان کو نہ کرنا, اور ان لغو اور فضول کاموں میں پڑ جانا, اس چندے کا ناجائز استعمال, وہ بھی اس کو منع کرتے ہیں, سبھی منع کرتے ہیں. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اس حدیث پر بحث کی گئی ہے مگر سنن بیہقی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ کیا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتویں دن ان کا عقیقہ حضرت عبد المطلب کر چکے تھے. یہ تو ہر جگہ آیا ہے سیرت کی کتابوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عقیقہ دوبارہ کیوں کیا؟ مسرت اور خوشی کے اظہار کے لیے کہ آج کے دن میں پیدا ہوا تھا. مغلوں کو یہی بات کسی نے سمجھا دی تھی, اور مغل بادشاہ جو تھے وہ اپنی پیدائش کے دن لوگوں کو کہتے تھے روزہ رکھو اور خیرات تقسیم کرتے تھے بہت زیادہ. انہوں نے اس دن کی خوشی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو دن تھا, اس کو عام مانا کہ ہر کوئی اپنی پیدائش کے دن خوشی کا اظہار کرے, سالگرہ. مغلوں نے یہ مان لیا کہ ہر آدمی اپنی پیدائش کے دن خوشی کا اظہار کرے, لیکن محدثین اسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حق بنتا تھا کہ وہ اس خوشی کا اظہار فرمائیں. تو ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ولدت فی, سارا دار و مدار ان الفاظ پہ کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں, جس دن میں پیدا ہوا ہوں اس دن خوشی منانی, جس دن میں پیدا ہوا ہوں وہ بڑا عظیم دن ہے. وسلام علیہ یوم ولی, تو خدا کی سلامتی نازل ہو اس دن جس دن عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں, جس دن یحییٰ پیدا ہوں علیہ الصلاۃ والسلام. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق فرما دی. اس لیے کسی نے پوچھا, حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو ہم سب کے شیخ المشائخ, ہمارے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی خلافتی شاہ عبد القادر صاحب سے, ان کی خلافتی شاہ عبد الرحیم صاحب سے, ان کی خلافت حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی سے, اور ان کی خلافت حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی سے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہم ان کی خلافت براہ راست حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے, حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث, حضرت نور اللہ مرکدو کے کیا کہنے, وہ قطب الاقطاب کے درجے میں تھے اور انہیں ملائے اعلی میں دخل تھا. ملائے اعلی میں جو اللہ کے فیصلے آتے تھے, حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارکہ دل میں یہ باتیں آتی تھی. ایک لمبا قصہ ہے. وہ جب مدینہ منورہ جا رہے تھے مکہ مکرمہ میں تو ان کے شیخ پیر و مرشد نے کہا تھا کہ مکہ میں جب جاؤ گے تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ سے میرا سلام پیش کرنا اور مل کے جانا. تو جب پہنچے ہیں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ کی خدمت میں تو حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاتھ اٹھاؤ. پوچھا کہاں سے بیعت ہو, کیا ذکر اذکار کا سلسلہ ہے؟ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے ہاتھ بلند فرمایا. تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ کے حوالے کیا, خود ہاتھ اٹھایا اور فرمایا جاؤ مدینہ منورہ اللہ کے حوالے کیا. حضرت عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے, ہمارے حضرت فرماتے ہیں مولانا میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ, کہ یہ ہاتھ اٹھانا جو تھا نا یہ حضرت کو خلافت دینا تھا, وگرنہ گنگوئی نور اللہ مرکزو سے تو خلافت تھی. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ سے براہ راست یا پھر انڈائریکٹلی بالواسطہ طور پہ خلاف, حاجی صاحب رحمۃ اللہ سب کے امام تھے. کسی نے پوچھا حضرت کیا یہ جو محفل میلاد ہوتی ہے اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لاتے ہیں؟ تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب و غریب جواب دیا, فرمایا اگر تشریف لاتے ہوں تو اس کی نفی نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ روح مبارکہ عالم امر میں ہے, زمان و مکان سے ماورا ہے, اور عالم خلق یہ مقید ہے زمان اور مکان سے. یہ ٹھیک وہ بات ہے جو دوسری جگہ ہم نے عرض کی تھی نا, جس میں بہت اعتراضات, ہمیں پتا چلے نا کہ جو اعتراض بھیجتے ہیں ان کی علمی سطح کیا ہے, تو یار ہم جواب دیں. یہ اب تھوڑا ہی ہو سکتا ہے کہ جو اٹھے اعتراض کرے بچہ اور ہمیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے ان کے جوابات کے, اعتراضات کے جوابات دیتے رہے. پتا چلے نا یار تم کتنے پڑھے لکھے ہو, کیا پڑھا ہے. مسئلہ یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عالم بیداری میں تشریف لا سکتے ہیں یا نہیں. ہم نے عرض کیا تھا کہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کہتا ہے اس کے ساتھ ہو بھی گیا. ہو سکتا ہے, رول معانی کا یہی مسلک ہے, شاہ ولی اللہ کا یہی مسلک ہے, حضرت مجدد کا یہی مسلک ہے, قرطبی یہی کہتے ہیں, تفسیر مظہری کے مؤلف شیخ, ہر کوئی یہی کہتا ہے امت میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا عالم بیداری میں کسی کو نظر آ جائیں امکان ہے, پاسبلٹی ہے. وقوع ایکچوئل پوزیشن کیا ہے, اس نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا, یہ اس پہ ہے, جھوٹ بولتا ہے کہ سچ بولتا ہے, یہ اسی سے جا ملتا ہے. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر کوئی دعویٰ مراد یہ تھی, کوئی دعویٰ کرتا ہے تو کرتا ہے, لیکن ہم یہ کہہ دیں کہ عقلن اور نقلن یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ بات نہیں ہے. تو فرمایا روح مبارکہ عالم امر میں ہے, عالم خلق سے ہٹی ہوئی, اس لیے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام کی تعظیم کرتے تھے, اور فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نحن احق و اولا بموسیٰ منکم, ہمارا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کریں. ابن رجب حنبلی, ابن تیمیہ, ابن کثیر, ابن قیم, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی, ابن عربی, حافظ ابن حجر رحمہم اللہ, ان کو اگر پڑھا ہوا ہونا تو پھر ہم مانیں کہ یار یہ آدمی دو چار باتیں کر سکتا ہے, چلو کوئی نہیں کر لے. ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے پتا ہے کیا لکھا ہے, یہ سب ایک دوسرے کے شاگرد ہیں, سب ایک دوسرے کے پاس آنے جانے والے, یہ سب لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے. الجواب الصحیح ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے لکھی ہے, شیخ کے چند جملے ہیں, کبھی انشاءاللہ آپ سے عرض کریں گے, وہ پڑھے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت تھی. ایک یہ حدیث اور ایک وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی تقسیم فرمائی تھی, ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ نے دو دو چار چار جملے لکھے ہیں، مگر وہ دل جتنا ان کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے وہ جملے بولتے ہیں کہ کس کی تعظیم اور کس کی محبت میں شیخ تحریر فرما رہے ہیں. یہ بخاری کی شرح ہے، اور یہ فتح الباری، ایک فتح الباری وہ ہے جو ابن حجر رحمۃ اللہ لکھی ہے، ایک فتح الباری ہے جو ابن رجب حنبلی نے لکھی ہے رحمہ اللہ. وہ اس میں کہتے ہیں کہ ولیکن اچام اللہ تھی، لیکن وہ دن جن دنوں میں اللہ تعالی کی طرف سے من نعم اللہ علی عبادہ، اللہ تعالی کے انعامات اس کے بندوں پر برستے ہیں، لو سامہا بعض الناس شکرن، اگر کچھ لوگ اس دن روزہ رکھیں، 12 ربیع الاول کو روزہ رکھ لیں، عاشورہ کا روزہ رکھ لیں، من غیر اتخذها عیدا، اور وہ اس دن عید کی طرح اس طرح نہ کریں جس طرح عیدوں پہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے اور یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ یاد رہے. وہ کہتے ہیں اپنے طور پہ فردن فردن کوئی روزہ رکھ لے، کانا حسنا، یہ بہت اچھی بات ہے. یہ ابن رجب لکھ رہے ہیں جن کو وہابی اپنا امام مانتے ہیں. پڑھی ہو ابن رجب کی یہ فتح الباری تو پھر پتا چلے نا، استدلالا بصیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ، میری دلیل یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا تھا، لما اخبرہ الیہود، کیونکہ آپ کو یہودیوں نے یہ اطلاع دے دی تھی کہ بصیام موسیٰ لہو شکرن، کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آج کے دن میں نجات ملی تھی اور وہ بہت پھر مبارک دن ان کے لیے ہو گیا تھا. وبقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، ایک دلیل یہ دی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام کی قدر تعظیم کرتے تھے، وہی چیز جو شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں، وہی چیز جو اور حوالہ گزر چکا حضرت عثمانی رحمت اللہ علیہ لکھ رہے ہیں، کرتوی سے نقل کر رہے ہیں، وہی چیز یہ بھی لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دن میں خوشی منانا، روزہ رکھنا، اگر تم اسے کوئی تقریب نہ بنا لو اور کوئی آدمی اپنے طور پہ روزہ رکھے تو ٹھیک ہے. وہ بقول النبی، ایک دلیل بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، لما سئل عن صیام یوم الاثنین، جب عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول سوموار کو روزہ رکھتے ہیں، قال ذلک یوم ولدت فیہ، یہ ایسا دن ہے جس دن میں پیدا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کیا دی ہے کہ میری پیدائش ہے، اس کائنات میں کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ اسی لیے فرمایا صحیح حدیث میں کہ میری ماں نے دیکھا تھا، آمنہ نے دیکھا تھا کہ اللہ نے اسے نور دیا ہے، اور آمنہ جو تھی انہوں نے اس نور اور روشنی میں شام کے محلات دیکھے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی والدہ کی اس خواب کی تعبیر ہوں، اور میں اپنے دادا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ دعا مانگی تھی 2000 سال پہلے. ہم دعا مانگتے ہیں اور اگلے دن آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نور چہرے پہ آیا، یعنی 2000 سال کے بعد دعا قبول ہوئی. اللہ نے کہا ہم نے آپ لقد من اللہ المؤمن، ہم نے ایمان والوں پر بڑا ہی احسان کیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نجات دی تھی بحیرہ قلزم سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور اس پہ جو کچھ فرمایا جس دن وحی کی گئی، دونوں میں ہزار اور کروڑ گنا کا فرق ہے. کہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور کہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نجات. دو جملے انہوں نے لکھے، انہوں نے کہا ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور دوسرے ذالک یوم ولدت فیہ وانزل علی فیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، بخاری کی بھی ہے، امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ صحیح میں لائے ہیں یا اپنی تاریخ میں لائے ہیں، یہ دیکھ لیجئے گا، لائے ہیں امام بخاری رحمتہ اللہ اس روایت کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی دن میری نبوت کا آغاز ہوا تھا اور اسی دن اللہ نے مجھے ولادت کے شرف سے نوازا تھا، یہ دو دن. پھر وہ کہتے ہیں فَأَمَّ الْعَيَادُ الَّتِي، اور یہ جو عید میلاد النبی مناتے ہیں یجتمع علیہ الناس اور لوگ اس میں جمع ہو جاتے ہیں فلا یتجاوز بہا ما شرعہ اللہ لرسولہ وشرع الرسول لامتہ، ان کو چاہیے کہ اس دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں، ان حدود کو نہ توڑیں جو اللہ نے مقرر کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کر دی. یعنی مطلب یہ کہ خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس خوشی میں آ کے نماز بھی چھوڑ دو اور پھر بےہودہ حرکتیں بھی کرتے رہو اور لوگوں کے راستے بھی بند کرو. بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ اس دن یہ ہوتا ہے کہ آنے جانے والی گاڑیاں لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور کوئی احساس نہیں ہے کہ ہم عام مسلمانوں کے لیے کتنی تکلیف دہ چیزیں پیدا کر رہے ہیں. یہ نہ ہو اور اپنے طور پہ روزہ رکھے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے انعامات کے جو دن ہوتے ہیں لو سامہ بعض الناس شکرن، اگر لو کچھ لوگ اس دن روزہ رکھیں کوئی عرج. یہی چیز نواب صدیق حسن خان صاحب مرحوم نے لکھی ہے. نواب صدیق حسن خان صاحب امام تھے، اپنے زمانے میں بھوپال کے تھے. انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے سراج الوہاج، کشف مطالب مسلم ابن الحجاج، امام مسلم بن حجاج رحمت اللہ علیہ کی کتاب میں جو احادیث آئی ہیں ان کی مشکلات دور کرنے کے لیے یہ شرح انہوں نے لکھی ہے، اور حافظ منذری رحمت اللہ علیہ کی مختصر کی بھی شرح ہے. یہ فرماتے ہیں اس میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا باب آیا ہے تو یہ سراج الوہاج کی تیسری جلد ہے اور اس کے صفحہ 64 پر کہتے ہیں کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنین، سوموار کے دن کا روزہ عرض کیا گیا تو فرمایا کہ فیہ ولدتو، میں اس دن پیدا ہوا ہوں، وفیہ انزل علیہ، اور اسی دن مجھ پر وحی کا آغاز بھی ہوا تھا. اور ایک اور روایت آئی ہے بہت طویل جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کا ذکر کیا. ہم نے تین کا حوالہ دیا تھا نا پہلے، وہ یہ ہیں کہ ولدتو فیہ، ایک تو میں اس دن پیدا ہوا ہوں، دوسرے اسی دن مجھے نبوت ملی تھی، تیسرے اسی دن مجھ پہ وحی بھی آئی. تو یہ تینوں چیزیں اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ حاض الحدیث، یہ حدیث یشیر الى سبب الصوم، ہمیں یہ بتاتی ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، روزہ کیوں رکھنا چاہیے. ولا دلالت فی، اس میں وہ لوگ کوئی دلیل حاصل نہیں کر سکتے، على جواز الاحتفال بعمل المولد، یہ جو عید میلاد النبی مناتے ہیں اس حدیث میں ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. اکالون بطالون، وہ برے لوگ جو اکالون پرلے درجے کے پیٹو، الباطلون بہت ہی زیادہ باطل مذاہب پہ بہت ہی زیادہ گمراہی میں جو لوگ پڑے ہوئے بہت ہی زیادہ، کس بات پہ آخر تکلیف پہنچتی ہے. اگر ہم غلام احمد قادیانی کو کہیں کہ یہ گمراہ شخص تھا تو اس میں کیا جھگڑنے کی بات ہے بھیا. اگر ہم پرویز کو کہیں کہ یہ گمراہ آدمی تھا، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بری طرح مذاق اڑاتا تھا تو اس میں کیا ہے. اگر اسلم جی راجپوری کو کہیں کہ وہ گمراہ آدمی تھا تو اس گمراہی کے لفظ سے چڑ کیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے الفاظ نہیں ہیں، یہ تو اترو گے میدان میں تو پھر پتا چلے گا کہ کس نے کس کو گمراہ کہا ہے. گھر بیٹھ کے باتیں کرنا بہت آسان ہے یار، کبھی راتوں کو صبح میں تبدیل کیا ہو نا اور کتابوں میں کھپے ہو تو پھر تمہیں پتا چلے کہ گمراہ کا لفظ کتنا برا ہے اور کس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم کیوں گمراہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ کیا اس سے بڑھ کے پھر اب کافر کہیں، فاسق کہتے ہیں، گمراہ کہتے ہیں؟ غلام قادیانی کی گمراہی میں بھی شبہ ہے. یہ تو ان سے پوچھے جو غلام احمد قادیانی کو لکھتا ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام ہیں، مامور من اللہ، اللہ نے انہیں بھیجا ہے، اللہ نے انہیں مامور کیا ہے امت کے لیے، اور مہدی ہیں آخری زمانے کے. یہ غلام احمد قادیانی کو سر سید نے لکھا ہے خط، اس میں لکھا ہے کہ مامور من اللہ، غلام احمد قادیانی آپ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، آ جائیں گے حوالے، پڑھیے کبھی، پڑھیے سر سید کو، حیران ہوتے ہیں ہم. 75 روپے کے نوٹ پہ ان کی تصویر چھاپ دی، اسٹیٹ بینک نے منظوری دے دی. یار حد ہو گئی جہالت کی. آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کس آدمی کی تصویر چھاپ رہے ہیں جو مرزا غلام قادیانی کو مہدی بھی بولتا تھا اور یہ بھی کہتا تھا کہ مامور من اللہ ہے، اور دعا کی درخواست بھی کہ حضرت دعا کریں علی گڑھ چل جائے. چلا نا پھر علی گڑھ. تو حضرت کہتے ہیں نواب صدیق حسن خان صاحب کنوجی رحمہ اللہ، حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے نا کہ جس دن میں پیدا ہوں، جس دن وحی ہوئی ہے اور جس دن نبوت ملی ہے، اس میں یہ جو اکالون پیٹو لوگ ہیں، دیگیں پکتی ہیں اس دن میں 12 ربیع الاول میں، اور باطل روایتیں گھڑی ہوئی، کہتے ہیں اس میں کوئی دلیل نہیں. ٹھیک. ولیکن آگے دو, دو, دو سطروں کے بعد کہتے ہیں ولیکن حیث لم یرد دلیل علی المنع منہ، لیکن اس حدیث سے یہ استدلال بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا منع ہے. جاز ان یصومہ الانسان، یہ بالکل درست ہے کہ کوئی آدمی اس دن روزہ رکھے. یہ اہل حدیث کے امام ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی نہیں مانتے، جی لکھا ہے تو پھر کیا ہے، لیکن یہ وہ کہتے ہیں کہ جاز ان یصومہ الانسان، یہ درست ہے کہ کوئی آدمی اس دن روزہ رکھے. بل وردا ما یدل علی استحبابی، بلکہ اس حدیث سے تو حکم ہمیں جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ بہتر ہے روزہ رکھے، ثواب کا کام ہے 12 ربیع الاول کو روزہ رکھے. مستحب تک پہنچایا نواب صدیق حسن خان صاحب مرحوم نے، اور نواب صاحب ندوۃ العلماء کے بہت بڑے محسنین میں شمار ہوتے تھے. ہم نے بہت بہت بڑے الفاظ اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے ان کے لیے سنے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ بغیر ضرورت کے نہیں بولتے تھے، کئی دن میں بہت لطیف مذاق کسی سے کر دیتے تھے. رمضان میں ایک دن تراوی کے بعد ایک چھوٹی سی مجلس ہوتی تھی، تشریف فرما تھے تو بجلی چلی گئی، تو فرمایا کہ یہ جو بجلی والے ہیں ذرا خدا کا خوف نہیں ہے کہ مسلمانوں کی تراوی کا وقت ہے اور اس وقت لائٹ ہونی چاہیے. پھر جب آ گئی تو لوگوں نے اوپر سر اٹھا کے دیکھا تو فرمایا ابھی اس طرح نہ دیکھو، نظر لگ جائے اور پھر چلی جائے تو کیا ہوگا. بہت لطیف مزاح فرماتے تھے رحمہ اللہ، ایسے نہیں ہوتا تھا کہ فضول بات. لیکن نواب صدیق حسن خان صاحب کا ایک مرتبہ ذکر آیا تھا تو بہت بہت بلند الفاظ سے یاد فرمایا تھا. نواب صاحب کہتے ہیں کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ مستحب ہے کہ آدمی 12 ربیع الاول کو روزہ رکھے، وہ استحباب، اور دوسرا مستحب یہ ہے کہ یوم الخمیس جمعرات کے دن روزہ رکھے. وہ حدیث ان جمعرات کی حدیث بھی آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور مسند احمد میں آئی ہے، ترمذی میں آئی ہے، ابن ماجہ میں آئی ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں پیر کے دن اور جمعرات کے دن. یہ تیسری علت ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کئی مرتبہ فرمایا کہ دیکھو تمہارے اعمال پیر کے دن اور جمعرات کے دن اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ میں اس دن عبادت میں ہوں جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہو رہے ہوں. مطلب 24 گھنٹوں میں پتا تو نہیں ہے نا کس وقت اللہ کے اعمال پیش ہو رہے ہوں، تو اگر دن کا کوئی وقت ہے تو میں چاہتا ہوں میں عبادت سے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اچھا لگتا ہے ان یعرض عملی، کہ میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہو رہے ہوں، وانا صائم، اور میں اس حال میں ہوں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا. مجمع الزوائد میں اس کی تخریج دیکھ لیجئے گا، ویسے امام احمد رحمۃ اللہ نے بھی اور نسائی میں بھی یہ روایت آئی. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے، ڈھونڈا کرتے تھے کب آ رہی ہے پیر، کب آ رہی ہے جمعرات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے اور پیر کے دن. تو نواب صدیق حسن خان صاحب مرحوم ایک، حضرت محمد شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ دو، اور تیسرے ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ تین، اور پھر اس کے علاوہ جو روایات ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دن میں 12 ربیع الاول کو اگر کوئی آدمی اسی طرح اللہ کی حدود نہیں توڑتا، شریعت کی حدود نہیں توڑتا، تو منانا چاہیے. اور یہ ہماری رائے ہے، ہمارا خیال ہے. آپ کو اس سے اختلاف ہو بسم اللہ، نہ ہو سو بسم اللہ، ممکن ہے آپ کے پاس اچھے دلائل ہوں، ہم سے بہتر دلائل ہوں، اس سے کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں بھیا. ہم ان تمام بیانات میں صرف ایک رائے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ بزرگوں نے یہ لکھا ہے، اس کی روشنی میں امت میں جو اکابر گزر گئے ان سے باہر نہیں نکلتے. اہل السنہ نے جو لکھا ہے اس کی رائے، اس کی روشنی میں یہ چیز ہے جو ان حضرات نے لکھی ہے، یہ آپ کے سامنے، آپ مانیں بسم اللہ، نہ مانیں تو کیا رج ہے، کچھ بھی نہیں. بھلے یا زب اللہ، ہم کسی درجے کے آدمی تھوڑے ہی کہ ہم سے اختلاف یا ہماری نہ ماننا کوئی گناہ، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی. کوئی لڑائی جھگڑے کی دلائل ہمیں لکھنے کی، بھیجنے کی ضرورت نہیں. ان ساری تصریحات کے بعد آپ کو حضرت تھانوی نبر اللہ مرکدو کا بھی بتائیں. حضرت تھانوی نبر اللہ مرکدو کی ملفوظات چھپے انفاس عیسیٰ، انہوں نے حضرت رحمت اللہ علیہ کی وفات سے پہلے، وہاں عیسیٰ صاحب جو تھے انہوں نے حضرت رحمت اللہ کے ملفوظات لکھے تھے اور بہت چیزیں جمع کی. حضرت تھانوی نبر اللہ مرکدو سے پوچھا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ عام عوام کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہے، یعنی مراد اس کی یہ ہے، حضرت رحمت اللہ فرمایا عام عوام کو نہیں، جو پڑھے لکھے ہیں ان کو تو اجازت نہیں ہے کہ یوں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر، یہ مراد ہے. البتہ کالج والوں کے لیے واجب ہے، یہ واجب کا لفظ لکھا ہے، حضرت ثانی رحمۃ اللہ فرماتے تھے ان کے لیے واجب ہے کہ 12 ربیع الاول کو منائے. کیوں؟ اس لیے کہ حالات اور زمانے کے اعتبار سے فتوے بدلتے ہیں. حضرت ثانوی نبر اللہ مرکدو جیسا محتاط آدمی اتنی بڑی بات کہہ سکتا تھا؟ حضرت رحمۃ اللہ نے اس کی علت بیان کی، انہوں نے فرمایا اس لیے کہ یہ کالجوں میں جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے سیرت اور اسلام اور ان چیزوں کو نہیں پڑھا ہوتا، تو ان کو دین کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انہیں سیرت طیبہ بتائی جائے، انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بتائے جائیں. اور پھر لکھا ہے کہ ایک جگہ حضرت رحمت اللہ تشریف لے گئے تو عرض کیا گیا کہ حضرت یہاں اور مسلمان بھی ہیں، فرمایا اور مسلمان بھی ہیں تو انہیں بلاؤ ہم ملے. انہوں نے آ کے عرض کیا کہ حضرت ہم مسلمان ہیں اور ہم محرم کا تازگیہ اٹھاتے ہیں، تو حضرت رحمت اللہ فرمایا اسے نہ چھوڑنا. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں اسلام کی یہی ایک چیز رہ گئی تھی، اسے بھی چھوڑ دیتے تو ہندو ہی ہو جاتے. ان دلائل کی بنا پر ہم اپنی رائے آپ سے اس کا اظہار کر رہے ہیں. اگر یہ صحیح ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس کے کہنے کا اور آپ کو سننے کا اجر دے، اور اگر یہ غلط ہے تو یہ خالصتاً ہماری رائے ہے، اللہ ہم سے بھی درگزر کرے اور خدا نہ کرے کہ کسی گمراہی کا سبب یہ رائے بنے. ہمارے زمانے میں جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کمی ہو گئی ہے اور الہاد اور کفر پھیل رہا ہے، اور جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مجھے اس کی شکایت ہے کہ مسلمان امت پڑھتی نہیں، تعلیم یافتہ نہیں، اب جب تعلیم آئی ہے تو تعلیم اپنے ساتھ الہاد بے دینی بھی لے آئی ہے. مختصر لفظوں میں ان حالات کے پیش نظر ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں کہ اسکول میں بچوں کو جمع کر لیا جائے، گھر میں اپنے بچوں کو بٹھا لیا جائے، اپنے طور پر افطار میں ایک اچھا کھانے کا اہتمام کر دیا جائے، بچے کوئی چیز پسند کرتے ہیں اس دن کوئی چیز پکا لی جائے، والدہ پکا لے، بیٹھ کے آدھ پون گھنٹے کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان کر لیں، والد کہہ دیں کہ بھئی 12 دن رہ گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ، جو بچہ سب سے اچھا مضمون لکھے گا میں اس کو یہ انعام دوں گا، جو بچہ سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتائے گا ہم اس کو انعام دیں گے. بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا جائے، انہیں بتایا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا وجود مبارک کتنا بڑا احسان تھا، لوگ روزہ رکھ لیں، اس طرح بغیر ان جھنجٹوں میں پڑے اور بغیر ان بےہودگیوں کے جو جلوسوں میں ہوتی ہیں اور جلسوں میں بھی بسا اوقات ہوتی ہیں اور کیا کیا جھوٹی روایات بیان کرنے والے کرتے ہیں، ان سب سے قطع نظر سیرت طیبہ پہ کوئی اچھی کتاب، مثلا ہمارے ابو الحسن علی ندوی رحمتہ اللہ ایک کتاب لکھی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کائنات، اور وہ بہت عمدہ کتاب ہے، اس کو تھوڑا سا پڑھ کے 12 دن بتایا جائے کہ بھی دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش آ رہا ہے، یہ چیزیں، اور وہ جو عیسائی جس طرح سالگرہ مناتے ہیں قطعاً اس سے ہٹ کے اپنے طور پر بچوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دینا اور اس دن روزہ رکھ لینا، غالباً اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ثواب کی بھی بات ہوگی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کے ساتھ خوشی اور یہ چیز بھی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن تحفہ پیش کرنا، آپ کہیں گے ایک نئی بات ہے، ایصال ثواب کرنا، بہت اچھی بات ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، ابھی نہیں بھی کل کو بدعتی کہہ دینا، شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا 12 ربیع الاول آئی اور میرے پاس کچھ نہیں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیرات کرتا، تو میں نے چنے بازار سے خریدے اور غریبوں میں تقسیم کر دیے، تو کیا دیکھتا ہوں خواب میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان چنوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں کبھی ساتھ میں ڈالتے ہیں کبھی ساتھ میں ڈالتے ہیں، تو مجھے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میری اس خیرات پہ خوش ہیں. اس لیے 12 ربیع الاول کو خیرات کر دی جائے، سب سے اچھی خیرات اپنے خاندان کے جو بھی لوگ ہیں ان کی کچھ مدد کر دی جائے، پیسے بھیج دیے جائیں، اب سیلاب زدگان ہیں ان کے لیے پیسے بھیج دیے جائیں، ان کی مدد کی جائے، انہیں کھانا کھلایا جائے، جو خواتین کی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ انہیں پرووائڈ کی جائیں، بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی ہے. 100 آدمی 1000 آدمیوں کو کھانے کا غالباً اتنا ثواب نہیں ہوگا جتنا کسی ایک عورت کی اس مشکل مسئلے کو حل کر دینے کا جو خواتین کے مخصوص ہے. کیا ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم ثواب کا، لیکن ہم ویسے بتا رہے ہیں سمجھانے اور سمجھنے کے لیے کہ بہت بڑی چیزیں ہیں، بہت بڑا خلا واقع ہو گیا ہے، کروڑوں اور اربوں ڈالر اس خلا کو پورا نہیں کر سکتے، یہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، بس یہ کام کیا جائے. بالکل آخری بات خلاصے کے طور پہ کہتے ہیں، کوئی روزہ رکھ لے، اپنے بچوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بیان کر دیں، کوئی کتاب، کوئی انعام، کوئی اچھا کھانا اپنی گھریلو سطح پہ کر لیا جائے، اور قطعاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حد کو نہ توڑا جائے، بے دینی اختیار نہ کی جائے. یہ ہے ایک رائے اور اعتدال کہ مسلمان اس بات کو اگر کرنے لگیں تو ہماری آئندہ نسلیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت اپنی رکھیں گی. کیا عجب ہے کہ اللہ ان کی شفاعت بھی نصیب فرمائے اور اس شفاعت کے بعد جنت بھی نصیب فرمائے. یہ بیان بھی بہت طویل ہے، کم و بیش 2 گھنٹے تو لگی گئے ہوں گے، اور 2 لفظوں میں ایک اور درخواست آپ کے سامنے رکھنی ہے. دنیا بھر میں جو لوگ بھی اسے سنیں اور جن لوگوں کے دل میں جذبہ ہو کہ وہ سیلاب سے متاثرین کی مدد کریں، ہم نے آپ سے درخواست کی تھی کہ 2.5 لاکھ ڈالر ان کاموں کے لیے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تھوڑا بہت ہم کر رہے ہیں، ورنہ یہاں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اب پوری دنیا اربوں ڈالر بھیج رہی ہے، اس کے باوجود مسائل پہ قابو نہیں پایا جا سکتا. ہم اپنی اس تعداد کے مطابق جو کچھ کر سکتے تھے آپ سے اپیل کی تھی 2.5 لاکھ ڈالر کی، اور اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ 1 لاکھ ڈالر سے زیادہ ہمیں الحمدللہ مل گئے، اور 1.5 لاکھ ڈالر جو باقی رہ گیا تھا ابھی رحیل صاحب نے 25,000 ڈالر اور دینے کا وعدہ فرمایا ہے، رامپور کے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو اور ان کے اس جذبے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس صدقے کو ان کی مغفرت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ بنائے. تو 1.25 لاکھ ڈالر تقریباً باقی ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے اس کی طرف بھی توجہ دیجئے، کیونکہ اب سردیاں آ رہی ہیں، بلکہ سردیاں آ ہی گئی ہیں، ان علاقوں میں شروع ہو گئی ہیں، لوگ کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہیں، اور بیماریاں، اور اس کے بعد جو لوٹ مار مچے گی نا، ہم ایک مدت سے کہتے ہیں کہ اس کے بعد لوٹ مار مچے گی، کراچی کی خبریں پڑھ لیجئے کہ لوٹ مار کیسے شروع ہوئی ہے۔ تو بہرحال جو ہم کچھ کر سکتے ہیں ہم سب کو مل کے کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بخشے۔ $125,000 مزید مطلوب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔